في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا
ابتدائی آیات ہیں اور یہ سورہ مریم کے بعد قرآن کی موجودہ ترتیب میں اس سورت کو یہاں نقل کیا گیا اور محفوظ کیا گیا اور لکھا گیا ہے. یہ طہٰ حروف مقطعات میں سے دو حرف ہیں. سورہ طہٰ کا آغاز ہوا ہے انہی حروف سے تین، وہاں پر قا ہے، تین ہے اور نیم ہے، جبکہ سورہ النمل میں قا کے ساتھ صرف تین ہے. اور سورہ مریم کے بالکل شروع میں ہم نے پانچ حروف جو پڑھے تھے، حروف مقطعات کاف، ہا، یا، عین، قاف، ان حروف مقطعات میں جو کہ پانچ تھے، ہا ہمیں وہاں ملتی ہے. تو طہٰ کی ہا یہ سورہ مریم میں بھی موجود ہے اور طہٰ کی فا یہ سورہ شعراء اور سورہ النمل کے آغاز میں موجود ہے. امام الطبرانی نے معجم اوسط میں اور امام الہیثمی نے مجمع الزوائد میں ایک حدیث کو نقل کیا جس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ان اللہ قرأ طہٰ ویاسین قبل ان یخلق آدم بألف عام، اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالوا، جب فرشتوں نے یہ دو سورتیں سنی تو کہنے لگے، طوبی لامت ینزل هذا علیها، اس امت کے لیے خوشخبری ہو، اس امت کے لیے خوشخبری ہو جس امت پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا. اور وطوبی لاجواف تحمل هذا، ان چہروں اور اس منہ کے لیے خوشخبری ہو جو منہ اور جو سینا اس سورت کو اور اس قرآن کو محفوظ کرے گا اور اٹھائے گا، یعنی وہ زبان اور وہ منہ اور وہ سینہ جن میں یہ سورہ طہٰ اور سورہ یاسین ان کو محفوظ کیا جائے گا، ان کی تلاوت کی جائے گی، ان کے لیے بھی خوشخبری. وطوبی لألسن تکلم بهذا، اور خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے جن زبانوں پہ یہ سورت چڑھے گی، یعنی جو زبانیں ان سورتوں کو پڑھیں گی. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں سیرت لکھنے والوں اور بعض مورخین نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا سبب سورہ طہٰ کی ابتدائی چند آیات بنی. اگرچہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن دار قطنی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر جب اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہارے معبودوں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کی، تو وہ غصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کے لیے گھر سے باہر نکلے اور ہاتھ میں تلوار تھی. راستے میں کسی نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، ارشاد فرمایا کہ محمد کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس قسم کے غصے والے جملے استعمال کیے. تو اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. تو عمر کے بہنوئی سے سیدنا سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور یہ زید یہ دین ابراہیمی پر تھے. جاہلیت کے زمانے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے قبل کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں مکے میں یہ زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل، یہ دین ابراہیمی پہ قائم تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، اور یہ بات ان کے بہنوئی سعید بن زید کہتے ہیں: لو رأیتنی موتتی عمر علی الاسلام انا واخته وما اسلم. صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں یہ بات موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور اپنی بہن کو عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے رسیوں سے باندھ کر پیٹا کرتے تھے. یہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا کرتے تھے کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا. تو یہ جب اپنی بہن کے ہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں کچھ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو مصحف لکھا ہوا تھا اس میں سورہ طٰہٰ ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو چھپا دیا. سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے بعد میں جب بتایا، اور بہن نے اپنے بھائی سے کہا کہ پہلے تم غسل کر کے آؤ، اس لیے کہ تم شرک کی غلیظ حالت پر ہو، پاک ہو کے آؤ تو میں تمہیں یہ آیات سناؤں. اور اس کے بعد جب وہ غسل کر کے آئے تو بہن اور بہنوئی نے ان کو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ ابتدائی چند آیات ایسی اثر انداز تھی، اثر انگیز تھی، کہ سیدنا عمر کے دل پہ ان کا اثر ہوا، اور وہ فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اسلام قبول کر لیا. اور یہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ زید بن عمر بن نفیل کے بیٹے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں دین ابراہیمی پہ قائم تھے. ان کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ یہ مکے والوں کو جمع کر کے کہا کرتے تھے کہ اے مکے کے لوگوں، تم جانوروں کو غیر اللہ کے نام سے کیوں مشہور کرتے ہو اور کیوں ذبح کرتے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے غیر اللہ کا نام کیوں رکھتے ہو؟ زمین اللہ کی ہے، بارش وہ برساتا ہے، گھاس اور سبزہ وہ اگاتا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور پھر تم یہ چیزیں اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام سے مشہور کرتے ہو اور پکاتے ہو. اور یہ بھی آتا ہے کہ زید ابن عمر نے اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل اور امیمہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، یہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی، یہ سمجھدار خاتون تھی، ان کو اور چند اور معززین قریش کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم دین ابراہیمی سے پھر گئی ہے، اور انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حرم میں بت لا کے رکھے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، تم اپنی قوم کو سمجھاؤ. اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے صحیح دین کی تلاش میں شام کا سفر اختیار کیا، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے بڑے بڑے علماء سے ملے، لیکن وہ لوگ زید بن عمر کو مطمئن نہ کر سکے. تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر مجھے زندگی میں کوئی صحیح دین کے بارے میں بتا دے تو فوراً اس کو میں قبول کر لوں گا. تو بعض اصحاب سیر نے اس بات کو بیان کیا، اور ایک صاحب کتاب نے الفاقیہی نے ربیعہ بن عامر کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں زید بن عمر موجود تھے، لیکن آپ کو نبوت ملنے سے قبل ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ زید ابن عمر بن نفیل توحید میں اتنے پکے تھے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دسترخوان بچھا ہوا تھا, اس پہ کھانے رکھے ہوئے تھے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کھانے کو چکھا یا اس کو کھایا, اس کو ہاتھ لگایا, آپ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن عمر سے, جو سعید کے والد ہیں, ان سے کہا کہ تم یہ کھانا کھاؤ. تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ غیر اللہ کے نام سے پکا ہے. تو توحید میں اتنے پکے تھے, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اس وقت انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تمہاری قوم یہ جو ہے یہ غیر اللہ کے نام سے کھانا پکاتی ہے, اور جو چیز غیر اللہ کے نام سے پکے میں اسے نہیں کھاتا. اس قدر پکے توحیدی تھے زید ابن عمر ابن نفیل. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, میں نے زید ابن عمر ابن نفیل کو جنت میں کپڑے گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے. توحید کی وجہ سے اور دین ابراہیمی پہ قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام نصیب کیا. تو یہ اس سورت کا شان نزول تھا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو سیدنا عمر کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی. یہ مکی سورت ہے اور اس کی کل آیات 135 ہیں. سورہ طہٰ کا اپنی ماقبل یعنی پہلے والی سورتوں اور بعد والی سورتوں سے جو ربط ہے, تو اس کے بارے میں ہم نے سورہ طہٰ سے پہلے سورہ مریم کی تفسیر پڑھی. سورہ مریم سے اس کا جو ربط ہے وہ تین طرح کا ہے. پہلا ربط یہ ہے کہ یہ سورہ طہٰ نزول کے اعتبار سے بھی مریم کے بعد نازل ہوئی ہے. جو قرآن کے نزول کا جو ترتیب ہے اس لحاظ سے بھی اس کا سورہ مریم سے ایسا ربط ہے کہ سورہ مریم کے بعد سورہ طہٰ نازل ہوئی ہے. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ مریم میں جن انبیاء کا ذکر تھا ان میں ایک مشہور نبی ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, ان کا ذکر وہاں اجمالاً تھا, تفصیل نہیں تھی. اور اس سورہ طہٰ میں آخر سورت تک ساری تفصیل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کی ہے. اور تیسرا ربط یہ ہے سورہ طہٰ کا سورہ مریم سے کہ سورہ مریم کے آخر میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, قرآن کے بارے میں تھا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے اور خوشخبری سنائی جائے. یہاں پہ سورہ طہٰ کا مریم کا ربط یہ ہے کہ جو بات مریم کے آخر میں کہی گئی تھی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ, ہم نے آسان کر دیا قرآن کو, تو یہاں سورہ طہٰ کے شروع میں فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. یہ تین ربط کے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے فرمایا کہ اس کا اپنی ماقبل سے گہرا ربط ہے, اور اس سورت کا اپنی بعد والی سورت انبیاء سے بھی ربط ہے, جس کو ہم انشاءاللہ انبیاء کے آغاز میں پڑھیں گے. اس سورت کا خلاصہ آپ سمجھ لیجیے اور اپنے اپنے قرآن کھول کر آپ وہ آیات دیکھیے جن آیات کی میں نشاندہی کروں گا. جی, اس سورت کے پانچ بڑے حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کا ہے جس کی ہم نے آج تلاوت کی ہے. اس حصے میں قرآن کا ذکر ہے اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب ہے کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف و مشقت ہو, بلکہ یہ تو الا تذکرۃ لمن یخشى, یہ تو نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے. اور اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے, پھر رحمان کے عرش استوا اس کا ذکر ہے, اور آیت نمبر 8 میں توحید کا ذکر ہے اور اللہ کے اسماء حسنا کا ذکر ہے. دوسرا حصہ اس سورت کا آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا طویل قصہ ہے جو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک جائے گا. اور یہ پوری تفصیل ان آیات میں آپ کو مل جائے گی. تیسرا حصہ اس سورت کا آیت نمبر 99 سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے شروع ہو کر یہ آیت نمبر 114 تک جاتا ہے. اس حصے میں نافرمانی کرنے والوں کے لیے زجر اور وعید ہے. پھر قیامت کا ذکر ہے. قیامت کی ہولناکی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس شان کو بیان کیا گیا ہے جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دن تجلی فرمائیں گے. آیت نمبر 114 میں قرآن کے فضائل اور حقانیت کا ذکر ہے اور علم کے اضافے کی دعا وہاں ہم پڑھ رہے ہیں. رب زدنی علما. چوتھا حصہ اس سورت کا آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 123 تک ہے. ان آیات میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہے اور آخری حصہ اس سورت کا آیت نمبر 124 سے لے کر اس سورت کے اختتام تک ہے. اور یہاں پر سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں. ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں ان کے لیے دو قسم کی سزاؤں کا بیان ہے, ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. اگلی آیات میں پرانی امتوں کا ذکر ہے. کم اہلکنا قبلہم من القرون. تم سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو تباہ کیا, تو پہلی قوموں کا ذکر ہے. اور اس کے بعد وہی مضمون ہے جو اس سورت کے آغاز میں تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صبح و شام اللہ کی عبادت کریں, فاصبر اور صبر سے کام لیں. دنیا میں بعض لوگوں کو بعض نعمتیں ملتی ہیں, ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی توجہ ان کی طرف نہ ہو, بلکہ ہم تو ان کو دنیا میں یہ چیزیں دے کر آزمانا چاہتے. لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. آیت نمبر 133 میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے رہو اور اس سے ثابت قدم رہو. اور سب سے آخر میں وہی بات جو اس سورت کے شروع میں ہے کہ ہدایت پر کون ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آغاز سورت میں ارشاد فرمایا کہ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه حروف مقطعات میں سے ہے. ما انزلنا نہیں اتارا ہم نے, عليك القرآن اس پر اس قرآن کو, لتشقى تاکہ تو مشقت اٹھائے. اور مشقت یہ کہ اس مشقت کی دو قسمیں. ایک قسم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی بڑی فکر تھی جو ہدایت کے بارے میں انکار کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. آپ کو بہت غم تھا, فکر تھی, پریشانی تھی کہ لوگ کیوں بات نہیں مانتے. جس طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں ہے, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ان لوگوں پہ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کہیں ہلاک نہ کر لیں. اور سورہ کہف میں تھا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پر مشقت ہو, بلکہ یہ تو آسان کتاب ہے اور اس میں خوشخبریاں ہیں. اور مشقت کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے عبادت کیا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دین کو اور اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کثرت سے عبادت کریں اور اپنے آپ کو تکلیف دیں. جس طرح قرآن نے فرمایا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اور جس طرح سورہ حج میں ارشاد فرمایا, ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور سورہ بقرہ میں ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو دین اور قرآن یہ مشقت کا باعث اور سبب نہیں ہے, بلکہ یہ تو سراسر آسانی ہے, رحمت ہے, فراوانی ہے. اور مشقت اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کی تھی کہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے, بدن اور پاؤں مبارک سے ورم آ گئے تھے. اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن اور یہ دین مشقت کا سبب نہ ہو. امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی علماء سے ارشاد فرمائیں گے, ان اللہ یقول للعلماء یوم القیامة إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. علماء حق تھے, وہ علماء جو اپنے علم سے عمل کرتے تھے, اور وہ علماء جو واقعی صحیح معنوں میں انبیاء کے وارث تھے. ان علماء سے ارشاد فرمایا جائے گا کہ میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت تمہیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں تم لوگوں کی مغفرت کر دوں. جس طرح صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی طرف لگا دیتے ہیں. تو علماء سے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جب میں نے چاہا کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں تو میں نے تمہیں اپنے دین کا عالم اور اپنے نبیوں کا وارث بنا دیا. تو جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں یا دین کا علم سکھاتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عظیم منصب کے لیے منتخب کیا کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ان وارثین اور کتاب ہدایت کے ان حاملین سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں اس لیے اختیار کیا تھا کہ آج کے دن کی رسوائی سے میں تم کو بچا لوں. تو قرآن کی تعلیم اور تدریس, اس کا پڑھنا اور پڑھانا اور دینی علوم یہ بہترین اور افضل علوم ہیں. ان کی وجہ سے اگر یہ اخلاص کے ساتھ ہو اور ان پر عمل ہو تو اللہ کی رضا اور قرب نصیب ہوتا ہے. الا مگر یہ قرآن پاک نہیں ہے مگر تذکرۃ یاد دہانی لمن یخشا, اس کے لیے جو ڈرتا ہو. قرآن پاک یاد دہانی ہے, نصیحت نامہ ہے, اور یہ یاد دہانی ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو ڈرنے والے ہوں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کو اللہ تعالی جیل اور مہلت دیتا ہے, اور پھر آخر میں اللہ کے عذاب کی پکڑ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں. لیکن ارشاد فرمایا کہ قرآن تذکرہ یاد دہانی کو کہتے ہیں. یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو انسان کے پاس پہلے سے موجود ہو لیکن اس کو انسان نے بھلا دیا ہو. قرآن جن حقائق کو بیان کرتا ہے اور جن احکامات کو بیان کرتا ہے, جن امور کو بیان کرتا ہے, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے دوسری کتابوں میں موجود تھیں, اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دوسرے انبیاء نے بیان کی. تو اللہ کی توحید کوئی نئی بات نہیں ہے, نبیوں کی رسالت کوئی نئی بات نہیں ہے, شرک کی مذمت کوئی نئی بات نہیں ہے, احکامات پہ عمل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے, برائیاں اور نواہی منہیات سے دور رہنا کوئی نئی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ لوگوں یہ یاد دہانی ایسی ہے کہ نئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو تم بھلا بیٹھے ہو اور اس قرآن کے ذریعے تمہاری یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. قرآن اس کے لیے فائدہ مند ہے جو ڈرتا ہو, اور جو نہیں ڈرتا فرمایا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. انما انت منذر من یخشاها, تو ڈرتے. تنزیلا یہ قرآن اتارا گیا ہے, ممن اس کی طرف سے, خلق الارض جس نے زمین کو پیدا کیا, والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمینوں کو پیدا کرنے والا وہ رحمان ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی فضیلت, اس کے بارے میں یہ آیات اللہ نے نازل کی. الرحمن وہ رحمان ہے, علی العرش استوى عرش پر متمکن ہوا, عرش پر بیٹھا, عرش پر وہ رونق افروز ہوا. لیکن اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے کہ عرش سے اللہ نے کیسے تشریف رکھی اور کیسے تشریف لائے؟ ارشاد فرمایا کہ امام مالک سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوى, استوائے عرش کا معنی کیا ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الاستواء معلوم. استواء معلوم معروف بات ہے کہ آپ یعنی اللہ تعالی متمکن ہوئے. والکیفیت مجهولہ, اس کی کیفیت کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. والسؤال عن هذا بدعة، اور اس کے بارے میں سوال پوچھنا بدعت ہے. جس آدمی نے امام مالک سے پوچھا تھا کہ رحمان عرش سے کیسے اس نے استوا کیا، رحمان نے عرش سے کیسے استوا کیا، جیسا کہ بعض لوگوں کو خواہ مخواہ کے سوالات پوچھنے کی عادت ہوتی ہے، بیماریوں کے سلسلے ہیں، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ آ کے وہ فضول قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. تو اسی قسم کا ایک فضول قسم کا آدمی آیا اور اس نے فضول سوال پوچھا. امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیفیۃ مجهولۃ والسؤال عن هذا بدعۃ واظنک رجل سوء. کہا کہ استواء معروف بات ہے اور اس کی کیفیت مجهول ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے اور تم برے آدمی ہو. اخرجوه عنی، آدمی کے پاس اس کو نکالو ہماری مجلس. تو یہ وہ جملہ ہے جو کافی ہے اور کافی ہے اس بارے میں کہ جو شخص پوچھنا چاہے. قرآن نے اس کی تفصیل کو بیان نہیں کیا، حدیث میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی رحمان ہے جس کے لیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ سب اسی کے لیے ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے. وما تحت الثرى، اور جو زمین کی گیلی مٹی کے نیچے ہے. زمین کی حدود جہاں ختم ہوتی ہے وہاں گیلی مٹی ہے، اور زمین کی حد جہاں شروع ہوتی ہے وہاں گیلی مٹی ہے. زمین آپ کھودیے، اکثر مقامات سے مٹی گیلی ہوتی ہے، اور زمین کھودتے ہوئے آخری تہ تک چلے جائیے، وہاں آپ کو گیلی مٹی ہی ملے گی. اور اس کی انتہا کہاں ہے؟ اس کا علم سوائے اللہ سے کسی اور کو نہیں ہے. تحت الثرى، بہت نیچے. تو جو کچھ وہاں ہے اس کا علم آپ کو ہمیں نہیں ہے، بلکہ اس کا علم اس کو ہے جس نے یہ پوری کائنات اور یہ زمین بنائی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اگر تو پکار کر کہے کوئی جملہ کوئی بات، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو کچھ پکار کر کہے، فَإِنَّهُ، بے شک وہ رحمان، يَعْلَمُ السِّرَّ، جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، یعنی بھید راز، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز، یعنی ایک چیز چھپی ہوئی ہے. فرمایا چھپی ہوئی چیز سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کو بھی وہی جانتا ہے. اخفا تفضیل کا صفہ ہے، بہت زیادہ گہرائی، بہت زیادہ راز. چھپی ہوئی سے بھی چھپی ہوئی چیز کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے. فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، بہت بڑا پتھر اور چٹان ہو اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اس چھپی ہوئی چیز کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ لا الہ الا ہو، یہی ہے معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام ہیں اچھے اچھے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جن کا ذکر ہم نے بارہا کیا کہ 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں مشہور، جن کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے. من احصاها دخل الجنہ، صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے ان کو یاد کر لیا اور ان پر عمل کیا. ہر نام کو یاد کرنے کے بعد اس کے ترجمے اور معانی کو سمجھا کہ اس کا معنی کیا ہے. یہ اللہ کی خاص صفت ہے. الحافظ، اللہ تعالیٰ ہی ہر شر سے اور ہر چیز سے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. اس طرح، یعنی یہ مثال ہے، اللہ کے تمام صفاتی نام یاد کرنا اور ان کے ترجمے پہ غور کرنا. فرمایا کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، صلی اللہ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
یہ سورۃ طہٰ کی آیات کا وہ حصہ ہے جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں کئی اہم واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. حل عطا کا اور کیا کچھ تک پہنچا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اور کیا کچھ تک موسیٰ کی بات پہنچی یا یہ کہ اور کیا کچھ تک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ پہنچا. یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان ہوگا اور اس میں وہ اہم واقعات ہم پڑھیں گے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے. حل عطا کا جملہ قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے. حل عطا کا نبأ الخصم، حل عطا کا حدیث و موسیٰ، یہی جملہ سورہ نازعات میں بھی موجود ہے. تو بعض جگہ یہ حل عطا کا ترغیب اور تشویش کے لیے آتا ہے اور بعض جگہ یہ جملہ ترغیب اور تحدید اور وعید کے لیے آتا ہے. یہاں کا جو موقع محل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس مقام پر حل عطا کا یہ ترغیب اور تشویش کے معنی میں آیا ہے. انسان کو رغبت اور شوق دلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے یا تم تک ان کی خبر پہنچی رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے اور سننے والا یہ کہتا ہے کہ مجھ تک وہ خبر پہنچی یا مجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی. دونوں صورتوں میں اس کے دل میں یہ شوق یا رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلیم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں سمجھے اور جانے. تو قصہ شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی بچوں کو لے کر مدین سے واپسی کے سفر میں مصر کے لیے مصر کے ارادے سے آپ اس سفر کو اختیار کرتے ہیں. اور جب جزیرہ نما سینا اس مقام پہ پہنچتے ہیں, اس وادی سینا میں, وہاں پہنچ کے انہیں اللہ تعالی کی طرف سے نبوت ملتی ہے, اور وہاں پر ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے, اور اللہ تعالی ان سے گفتگو فرماتا ہے. اور اس کی کیفیت یہاں یہ بیان کی ہے کہ اس ذرا نیاون, اس سفر کے دوران جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ پہنچے, جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ مدین سے واپسی پہ وادی طور کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا اور سخت سردی تھی, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بھول گئے. اذ رأى نارا, جب آگ کو دیکھا, فقال لأهلی, تو اپنے گھر والوں سے کہا, تم کو تو ٹھہرو, انی آنست نارا, میں نے آگ دیکھی, لعلی آتیکم منہا بقبس, اس امید پر میں جا رہا ہوں, یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کو ایک مقام پہ ٹھہرا کے تشریف لے گئے اور کہا کہ امید ہے کہ میں لے آؤں, لعلی آتیکم منہا بقبس, لے آؤں میں تمہارے پاس اس سے لکڑی سلگا کر. قبس کہتے ہیں اس سلگائی ہوئی لکڑی کو جو کسی آگ سے سلگائی جاتی ہے. او اجد علی النار ہدا, یا اس آگ کے ذریعے میں راستہ پاؤں, یعنی آگ کو لے کر میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کروں تو معلوم ہو کہ اصل راستہ کہاں ہے, یہ اندھیرے میں بھٹک گیا. ان کو تو یہ امر کا سیرہ ہے, مت کرتا یم کو تو نسورا یم سورو سے آنس آنس یو آنس و ایناسن, اس کا معنی ہے دیکھنا. اور قبس یہ اسم ہے آگ کے شعلے کو کہتے ہیں, اور اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جو آگ سے سلگائی جاتی ہے. قبس یقبس قبسا, اس کے کئی معانی ہیں. ایک معنی ہے اس کا شعلہ لینا, اور دوسرا معنی ہے آگ سلگانا, اور تیسرا معنی ہے علم سیکھنا, اور چوتھا معنی ہے کسی سے استفادہ کرنا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آگ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ آگ ایسی آگ تھی گویا کہ ایک شعلہ سا چمکا, اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ یہاں استعمال کیا کہ انی آنست نارا, اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایک شعلہ سا چمکتے ہوئے دیکھا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقام کے قریب جاؤں جہاں سے مجھے یہ شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو ایک جگہ بٹھا کے آگے تشریف لے گئے. یہاں سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ وہ کوئی عام معنوں میں اس طریقے سے ایک الاؤ آگ کا ہوتا ہے یا آگ بھڑکائی جاتی ہے, اس طریقے کی آگ نہیں تھی بلکہ ایک شعلہ سا چمکا, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ یقیناً کوئی آگ کی چمکی ہے. دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ وہ رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا. اور تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بھول گئے, اس لیے فرمایا او اجد علی النار ہدا, آگ کی روشنی لے کر میں راستہ پاؤں گا کہ میں بھٹک گیا. تو فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہوا اور یہ آگ کے قریب گئے, فلما اتاها, جب یہ آگ کے قریب پہنچے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, تو نودیا, ایک آواز بلند ہوئی, یا موسیٰ, اے موسیٰ. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے ان سے کہ اے موسیٰ, اور وہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی آواز تھی اور وہ ندا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ندا تھی, اس کا ذکر قرآن میں مختلف اور مقامات پر بھی کیا گیا. تو یہ کہا گیا کہ فلما اتاها نودی یا موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورہ مریم کی آیت 52 میں پڑھا تھا کہ وناديناه من جانب الطور الايمن, آیت 52 میں سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوہ طور کی دائیں جانب سے انہوں نے یہ آواز سنی کہ اے موسیٰ. اور وہی چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک آواز سنی, اور وہ آواز یہ تھی انی انا ربک, بے شک میں تمہارا رب ہوں, فاخلع نعلیک, اپنی دونوں جوتیاں اتار دو, انک بالوادی المقدس طوا, بے شک تو ایک مقدس وادی میں ہے جس کا نام طوا ہے. یہ وہ پہلا جملہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے سنا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ آواز جو تم سن رہے ہو یہ میری طرف سے ہے, یہ کسی اور کی طرف سے نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبوت عطا کی جا رہی ہے, جس کا ذکر اگلی آیات میں ہوگا. طوا یہ وادی سینا میں کوہ سینا کے دامن میں واقع ہے, اور اسے تقدس اور بزرگی سے یہ دی گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی, اور موسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر نبوت ملی, اور اس کا ذکر سورہ نازعات میں بھی ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. نبوت ملنے سے پہلے اور اپنے احکامات موسیٰ علیہ السلام کو بدلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ یہ تھا کہ فاخلع نعلیک, اپنی دونوں جوتیاں اتار دو. تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے سے قبل ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود ان کی تربیت کرتا ہے, ان کو سکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز سکھائی وہ ادب تھا, وحی مل رہی ہے. وحی کے نزول میں سب سے پہلی چیز جو موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی, بدلائی گئی, وہ ادب تھا. فاخلع نعلیک, اپنی دونوں جوتیاں اتار دو, اور یہی وہ ادب ہے جو مسجدوں میں حاضر